اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذي سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة النبي آڈیو سیریز کی 33 قسط میں خوش آمدید. رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک کے حصے کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. کل کی گفتگو میں رسول خدا کی اوائل جوانی کے چند واقعات عرض کیے تھے. آج میں اللہ کے نبی کی زندگی میں سے وہ حصہ کہ جس میں آپ نے کام کیا، کسب کار کیا، جس میں سے پہلا کام جو آپ نے انجام دیا وہ جانوروں کو اور بکریوں کو چرانے کا تھا، چرواہی کا کام تھا، پھر اس چرواہی سے تجارت تک کا جو سفر ہے وہ آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. چند ایک باتیں تھیں، چند ایک موضوعات ہیں خود اس موضوع پر کہ کیا وجہ تھی کہ رسول گرامی قدر نے بکریاں اور جانوروں کو چرایا اس دور میں. اس حوالے سے آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب فروغ ابدیت میں بہت خوبصورت تجزیہ کیا ہے، میں خطاب میں سے وہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پیغمبروں نے اپنی عمر کے ایک حصے کو نبوت کے مقام پر پہنچنے سے پہلے چرواہے کی صورت میں گزارا ہے تاکہ ایک مدت تک بیابانوں میں حیوانات کی تربیت میں بسر کریں، تاکہ انسانوں کی تربیت کی راہ میں بردبار اور متحمل ہوں، تمام مصائب اور سختیوں کو آسان سمجھیں. کیونکہ جب ایک شخص جانوروں کے ساتھ زحمتیں برداشت کر سکتا ہے جن کا عقل و ہوش میں انسانوں کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا، تو لازماً وہ گمراہوں کی ہدایت کو اپنے ذمہ لے سکتا ہے جن کی فطرت میں خدا نے ایمان ودیت کر دیا ہے. جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ایک حدیث کا مضمون ہے. رسول خدا کا ارشاد ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام پیغمبر اس سے پہلے کہ مقام نبوت پر پہنچیں ایک مدت تک چرواہے رہے ہیں. پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی چرواہے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں ایک مدت تک اہل مکہ کی بھیڑیں سرزمین قراریت میں چراتا تھا. پس ظاہر ہے کہ جو شخصیت ابو جہل اور ابو لہب جیسوں کے ساتھ نبرد آزمائی کرے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ان پست و زبوں افراد کو انسان بنائے جن کے عقل و شعور کی یہ حالت ہے کہ ہر پتھر اور لکڑی کے سامنے جھک جاتے ہیں، انہیں ایسا انسان بنائیں کہ ارادہ حق کے سوا کسی بھی ارادے کے سامنے سر نہ جھکائیں، نہیں تسلیم ہوں، تو اسے چاہیے کہ مدتوں تک گوناگوں راہوں سے صبر و حوصلے کی مشق پائے. ایک اور وجہ، آیت اللہ جعفر سبحانی لکھتے ہیں کہ ہم خیال کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہا بننے کے لیے ایک اور وجہ بھی رہی ہے، اور وہ یہ کہ وہ آزاد مرد جس کی رگوں میں غیرت و شجاعت کا خون گردش کرتا ہے، قریش کے زور آوروں کی زبردستی، ان کا ناپاکی کا مظاہرہ اسے سخت و گراں گزرتا ہے. اس کے علاوہ پرستش حق سے مکہ کے معاشرے کی روگردانی، بے روح بتوں کے سامنے ان کا طواف پہلے سے بھی زیادہ ایک فہمیدہ و سمجھدار انسان پر ناگوار گزرتا ہے. انہی وجوہات کی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کی بساط کو ایسے معاشرے سے باہر لے گئے تھے. ایک مدت تک بیابان کے گوشوں میں، پہاڑوں کے دامنوں میں، جو طبعاً اس زمانے کے گندے معاشرے سے دور تھے، بسر کرتے تھے، تاکہ ایک مدت کے لیے ان روحانی آلام سے جو ماحول کی دقت بار حالت کے پیداوار تھے دور اور آسودہ رہیں. آیت اللہ جعفر سبحانی اپنی کتاب فروغ ابدیت میں اس کی تیسری وجہ کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ ایک روشن دل انسان آسمان کے حسین صفحے پر گہری نظر سے ستاروں کی کیفیت، صحرا کے بوٹے پودوں پر غور کر کے نظم قدرت کے نشانات سے آگاہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی فطری توحید کو محکم علمی براہین کے ساتھ زیادہ مضبوط و استوار کر لیتا ہے۔ عظیم انبیاء و رسول باوجود کے آغاز تخلیق سے ان کے قلوب توحید کی مشعل سے فروزاں و روشن تھے، لیکن تاہم وہ خود کو موجودات عالم کے مطالعے سے بے نیاز نہیں جانتے تھے، اسی وجہ سے وہ یقین و ایمان کے آخری درجات پر فائز ہوتے تھے۔ یہ وہ چند وجوہات تھی کہ جن وجوہات کی وجہ سے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں چرواہا بھی بنے ہیں، اور اس کے بعد پھر تجارت کے مرحلے کا اب ہم ذکر کریں گے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، جو کہ مکہ کے اشراف اور قریش کے بڑے سردار تھے، سخاوت میں، شہامت میں اور طبعی سربلندی میں مشغول تھے۔ پس اب جب انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا ابھی وہیں چرواہے ہی ہیں اور لوگوں کے بھیڑ بکریوں کو چراتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے سامنے حضرت ابو طالب نے ایک تجویز پیش کی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد، جو قریش کے ثروت مند خاتون ہیں، ان کی تجارت کا حلقہ مصر و حبشہ تک پھیلا ہوا ہے، تو جناب خدیجہ کو ایک امین مرد کی تلاش ہے جو اس کی طرف سے قریش کے کاروان کی تجارت میں شرکت کرے، ان کے مال تجارت کو شام میں فروخت کرے۔ حضرت ابو طالب نے یہ اطلاع دینے کے بعد رسول خدا کو مشورہ دیا کہ وہ رسول خدا جناب خدیجہ کے ساتھ تعارف کروائیں اور ان کے مال تجارت کو حاصل کر کے وہ اگلے سفر، جو تجارتی سفر ہونا ہے، اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے، رسول خدا نے اپنے چچا کی اس فرمائش اور ان کی اس مشورے پر آپ نے یوں جواب دیا کہ شاید خود خدیجہ کسی کو میرے پاس بھیجے، اس لیے کہ، یعنی اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ شاید خدیجہ خود ہی کسی کو میرے پاس بھیجے، یعنی خود آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور اللہ کے نبی کی شہرت اس وقت تھی قریش میں، آپ کو امین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، امین قریش کہا جاتا تھا، قریش کے سب سے امین انسان۔ اور جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے خدیجہ خود کسی کو میرے پاس بھیجیں تو تب میں اس کام کو انجام دوں گا، تو جیسا اللہ کے نبی نے سوچا تھا، چاہا تھا، ویسا ہی ہوا کہ جب حضرت خدیجہ کو ان کے باہمی مذاکرات کا پتہ بھی چلا کہ حضرت ابو طالب نے مشورہ دیا ہے، تو انہوں نے فوراً کسی کو رسول خدا کی تلاش میں بھیجا اور کہلا بھیجا کہ وہ چیز جس نے مجھے آپ کا معترف کیا ہے و شیفتہ بنا دیا ہے، وہ آپ کی صداقت، امانت، دیانت اور آپ کے پسندیدہ اخلاق ہیں، اور فرمایا کہ میں حاضر ہوں کہ آپ میرے اس کاروان تجارت کو لے کر جائیں، اور اس سے پہلے میں اس کی اجرت جن لوگوں کو دیتی تھی، میں تیار ہوں کہ آپ کو ان سے دو گنا آپ کو دوں، اور اس کے ساتھ اپنے دو غلاموں کو بھی آپ کے ہمراہ بھیجوں جو تمام مراحل میں آپ کے فرما بردار ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے حضرت خدیجہ کے اس پیشکش کو، اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے بیان کیا، تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ سب اس زندگی کے بسر اوقات کے لیے اللہ نے آپ کے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ پس اللہ کے نبی نے قبول کر لیا۔ قریش کا کاروان روانگی پر جب آمادہ ہوا تو جناب خدیجہ کے تجارتی مال و اسباب بھی اس میں شامل ہو گئے، اور اس کے ساتھ حضرت خدیجہ نے ایک بہترین انداز میں زاد سفر بھی اور اپنے دونوں غلاموں کو اپنے وکیل کے رسول خدا کے حوالے کیا اور ان کے اختیار میں دیا، اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تمام مراحل میں کمال ادب و احترام بجا لائیں، اور جو کچھ بھی وہ انجام دیں اس پر کوئی اعتراض نہ کریں، ہر حال میں ان کے مطیع رہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کاروان نکلا اور یقیناً جب شام کی طرف جا رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گرمیوں کا ہی سفر ہے۔ بس یہ شام جب پہنچے تو وہاں پر ہر ایک نے، جتنا بھی کاروان گیا تھا، وہاں کے بازار سے ہر ایک کو اچھا خاصا فائدہ ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس میں فائدہ کمایا، اور بازار تہامہ میں بیچنے کے لیے واپس آ کر یہاں بیچنے کے لیے چیزیں بھی خریدیں۔ और उसके बाद फिर ये कारवान जो कुरैश का कारवान था ये पूरी कामयाबी के साथ मक्का के रास्ते पर चल पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र में दूसरी दफ़ा उस मकाम से गुज़रे कि जो कौम समूद का, इसी तरह कौम शुएब का जो इलाका बनता है, और उस सरकश कौम की जो ज़िंदगी वहाँ पर ख़त्म हुई, उन पर अज़ाब खुदा नाजिल हुआ। ये एरिया ज़ाहिर है कि इससे गुज़र के अल्लाह के नबी वहाँ से वापसी के लिए आ रहे थे, तो अल्लाह के नबी को पहला सफ़र भी याद आया जब वो हज़रत अबू तालिब के साथ बचपने में इस तरफ से गए थे। बस अल्लाह के नबी जब वापस आए तो जनाब खदीजा का ग़ुलाम था जिसका नाम मैसरा है, उसने मक्का से बाहर रसूल खुदा की तरफ रुख किया और कहा कि क्या बेहतर ये नहीं है कि आप हमसे पहले मक्का में वारिद हों और हज़रत खदीजा को तिजारत के वाक़े और वो जो मुनाफा इस दफ़ा नसीब हुआ है, जो इससे पहले इतना कभी मिला भी नहीं था, उससे आप आगाह करें। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में कि हज़रत खदीजा के बारे में कहा जाता है कि वो अपने उसमें घर के किसी हिस्से से देख रही थी, तो हज़रत रसूल खुदा मक्का में दाखिल हुए। जनाब खदीजा ने आपका इस्तकबाल किया, अमीन कुरैश ने, सादिक कुरैश ने, कि रसूल खुदा को कि जिन्हें अमीन और सादिक कहा जाता है, आपने जनाब खदीजा को अपने तिजारत के अहवाल बताए और उसके बाद जो भी वो मामलात थे तिजारती मामलात वो इनको मुंतकिल कर दिए। कहते हैं कि जनाब खदीजा का जो ग़ुलाम था मैसरा, वो जब वापस आया तो उसने जो कुछ सफ़र में देखा था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मत के बारे में, और इसी तरह रसूल खुदा के जो मामलात थे तिजारत के दौरान जो पेश आए, उन सब को उन्होंने इस मैसरा ने जनाब खदीजा के सामने बयान कर दिया। एक वाक्य जो तारीख़ में नकल है वो ये था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बात में एक ताजर के साथ इख्तलाफ़ पैदा हो गया। उस शख्स ने अल्लाह के नबी से कहा कि आप लात व उज़्ज़ा की कसम खाएं ताकि मैं आपकी बात को कबूल करूं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में यूँ कहा, मेरे नज़दीक मौजूदात में पस्त तरीन और मबगूज़ तरीन यहीं लात व उज़्ज़ा हैं जिनकी तू पूजा करता है। और इसी तरह एक और वाक़ जो इसी सफ़र के बारे में जो जनाब खदीजा के ग़ुलामों ने रसूल खुदा के साथ किया था, कहते हैं कि बसरा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम के लिए एक दरख्त के साए में बैठ गए थे, तो उस वक़्त वहाँ जो सोमया था, ईसाई इबादतगाह था, उसके राहिब ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब उसकी नज़र पड़ी, कहता है वो आया और उसने मुझसे उनका नाम पूछा, यानी ये हज़रत खदीजा का ग़ुलाम बता रहा है, कहते उन्होंने मुझसे उनका नाम पूछा तो मैंने उनका नाम बताया। कहते हैं उसके बाद उस राहिब ने कहा कि ये मर्द जो इस वक्त दरख्त के साहिब के नीचे बैठा है, ये वही पैगंबर है कि तौरात व इंजील में इसके बारे में मैंने कसरत से बिशारतें पढ़ी हैं। बस अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का ये एक अहम वाक़या था जनाब खदीजा के माल तिजारत को लेकर शाम जाना और बहुत अच्छे मुनाफे के साथ, बहुत अच्छे अंदाज के साथ उस तिजारत के मरहले को, उस काम को अंजाम देना, और बाकी ताजर के जो, अगर मैं यूँ कहूँ कि जो मुसलसल इस काम को कर रहे थे उनके नस्बत ज़्यादा मुनाफा हासिल करना, और ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने रवैये, अपने रविश के साथ, अपने किरदार के ज़रिए लोगों तक, लोगों के जहनों में अपने किरदार के एक शक्ल को, एक ख़ूबसूरत याद को बाकी रखवाना, ये अल्लाह के नबी के सीरत हसना में शामिल हैं। बस अल्लाह के नबी के इस सफ़र की वजह से जनाब खदीजा की नज़रों में अल्लाह के नबी की अहमियत, उनकी फजीलत और उनकी कदर और ज़्यादा बढ़ गई। जो यही कदर व मंजिलत और यही आतिफत और मोहब्बत थी कि जो अगले ही मरहले में हज़रत खदीजा ने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ इज़दवाज का, शादी का इरादा किया। बस आज की किस्त को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस दूसरे हिस्से को हम बयान कर रहे हैं, बचपन, लड़कपन, अवाइल जवानी, और ये जो अगला मरहला कि जिसमें आपके अज़दवाज का ज़िक्र होगा, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आप तमाम अहबाब जो रेगुलर इन दुरूस को सुन रहे हैं, उनके लिए और जो दोस्त इस काम में हमारे साथ शामिल हैं, سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا سب کو جزائے خیر دے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، گناہوں کی مغفرت فرمائے اور حاجات کو پورا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔